فوائد متفرقات، متفرق فائدے، شیطان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سات گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جب پہلی گھاٹی پر قبضہ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد والی گھاٹی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ گھاٹیاں یہ ہیں، شرک و کفر کی گھاٹی، اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو بدعت عقائد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور صحابہ کی اقتداء سے روگردانی والی گھاٹی میں بیٹھتا ہے۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو کبائر کے ارتکاب والی گھاٹی میں بیٹھتا ہے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو گناہ صغیرہ والی گھاٹی میں بیٹھتا ہے، اگر اسے اس میں بھی کامیابی نہ ملے تو جائز چیزوں کے استعمال میں افراط والی گھاٹی میں بیٹھتا ہے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو افضل عبادات کو چھوڑ کر غیر افضل عبادت میں مشغولیت والی گھاٹی میں بیٹھتا ہے، اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو جنات اور انسانی شیطانوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ ذیل کے کاموں سے گناہ مٹانے اور معاف کیے جاتے ہیں۔ سچی توبہ، استغفار، نیک اعمال، مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونا، صدقہ و خیرات، کسی مسلمان کی دعا، اس کے بعد بھی اگر کوئی گناہ باقی رہ گیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو قبر میں یا حشر کے دن آگ کی سزا دے کر گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ پھر اگر بندے کی وفات توحید پر ہوئی تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر اس کی وفات کفر یا شرک یا نفاق پر ہوئی تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے بہت سے برے آثار بندے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ گناہوں کے آثار دل پر، دل میں وحشت و ظلمت، ذلت اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے، نیز گناہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھتے ہیں۔ گناہوں کے آثار دین پر، مذکورہ آثار کے علاوہ مزید یہ کہ اطاعت الہی سے محرومی اور رسولوں، فرشتوں اور مومنین کی دعاؤں سے محرومی کا باعث بنتے ہیں۔ گناہوں کے آثار روزی پر، گناہ روزی سے محروم رکھتے ہیں، نعمت کے زوال اور مال کی برکت ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ گناہوں کے آثار افراد پر عمر کی برکت کو مٹاتے، تنگ زندگی پیدا کرتے اور معاملات میں پیچیدگی پیدا کرتے ہیں۔ گناہوں کے آثار اعمال پر، اعمال صالحہ کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ گناہوں کے آثار معاشرے پر، امن و امان جیسی نعمت کے زوال، مہنگائی، ظالم حاکم اور دشمنوں کے تسلط اور قحطانی کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے علاوہ مزید آثار بد بھی ہے۔ دلوں کا سرور، اطمینان اور غم و پریشانی سے نجات، دلوں کا سرور، اطمینان اور غم و پریشانی سے نجات ہر ایک کو مطلوب ہے، اور اسی سے اطمینان بخش زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اس نعمت کے حصول کے چند دینی، قدرتی اور عملی اسباب ہیں جو کامل طور پر صرف مسلمان ہی کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض اسباب یہ ہیں: نمبر ایک، ایمان باللہ، نمبر دو، حکم الہی کی بجاوری اور گناہوں سے پرہیز، نمبر تین، قول و عمل اور ہر بھلائی کے ذریعے سے مخلوق پر احسان، نمبر چار، عمل خیر، دینی علوم اور نفع بخش دنیاوی علوم میں مشغولیت، نمبر پانچ، ماضی اور مستقبل بعید کے کاموں میں سوچ و فکر نہ کر کے روزمرہ کے کاموں میں مشغول رہنا، نمبر چھ، کثرت سے ذکر الہی، نمبر سات، اللہ کی ظاہری و باطنی نعمتوں کا بیان کرنا، نمبر آٹھ، اپنے سے کم درجہ لوگوں کی طرف دیکھنا اور جنہیں اپنے سے زیادہ دنیاوی نعمت حاصل ہو ان کی طرف توجہ نہ کرنا، نمبر نو، غم و الجھن پیدا کرنے والے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور راحت و سرور پیدا کرنے والے اسباب کے حصول کی کوشش کرنا، نمبر دس، بعد نبوی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، جن کی مدد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم و پریشانی دور ہونے کی دعا کرتے رہے، جیسے یہ فرمان نبوی ہے: جس بندے کو کوئی غم و پریشانی لاحق ہو وہ یہ دعا پڑھ لے: اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بندہ، ما اصاب احدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدي، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استرسل به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران ربي قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا ذهب الله همه وحزنه وابدله داء مكانه فرحا۔ جس بندے کو کوئی غم و پریشانی لاحق ہو یہ دعا پڑھ لے: اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضے میں، تیرا حکم مجھ پر جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل ہے، میں تجھ سے تیرے اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے تو نے وہ کسی کو سکھایا، یا تو نے علم غیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری پریشانی کو لے جانے والا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ فرحت و سرور کی نعمت دے گا۔ فائدہ: ابراہیم خواص رحمہ اللہ نے فرمایا: دلوں کا علاج پانچ چیزوں سے ہے، غور و فکر سے، تلاوت قرآن، خالی پیٹ، رات کے قیام، سحر کے وقت، گریہ وساری اور نیک لوگوں کی ہمنشینی۔ جس پر کوئی مصیبت آ پڑے اور وہ چاہتا ہو کہ یہ مصیبت اس پر ہلکی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس مصیبت کو ایک عظیم چیز تصور کرتے ہوئے اس پر حاصل ہونے والے اجر کو سامنے رکھے اور اس سے بڑی مصیبت کے زوال کے بارے میں فکر مند رہے۔ نفل نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ روزانہ بارہ رکعت سنن راتبہ، ان سنتوں کو کہتے ہیں جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں پڑھتے تھے، دو رکعت فجر سے پہلے، چار رکعت ظہر سے پہلے، دو رکعت ظہر کے بعد، دو رکعت مغرب کے بعد اور دو رکعت عشاء کے بعد۔ ان کے علاوہ بھی متعدد نفل نمازیں آپ بسند صحیح ثابت ہیں، جیسے ظہر، عصر اور جمعہ سے قبل چار رکعت، ظہر اور مغرب اور عشاء کے بعد چار رکعت، مغرب سے قبل دو رکعت اور دو رکعت وتر کے بعد۔ تلاوت قرآن، اگر قرآن کو زبانی پڑھنا دیکھ کر پڑھنے کے مقابلے میں قاری کے لیے زیادہ دلجمعی اور تدبر تفکر کا باعث ہو تو زبانی پڑھنا ہی افضل ہے، اور اگر دونوں صورتیں برابر ہو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ ممنوع اوقات، جن اوقات میں نماز پڑھنے سے متعلقاً روکا گیا ہے ان اوقات میں نفل نماز پڑھنا بھی حرام ہے، اور وہ اوقات یہ ہیں: نمبر ایک، طلوع فجر سے آفتاب کے نیزہ برابر بلند ہونے تک، نمبر دو، وسط آسمان میں قیام آفتاب کے وقت حتیٰ کہ وہ ڈھل جائے، نمبر تین، نماز عصر کے بعد غروب شمس تک۔ البتہ ان اوقات میں سببی نمازیں، وہ نمازیں جو کسی سبب سے مشروع ہیں، پڑھنا صحیح ہے، جیسے تحیت المسجد، طواف کی دو رکعتیں، فجر کے سنتے جو فرض سے پہلے پڑھنے سے رہ گئی ہوں، نماز جنازہ، تحیت الوضو، سجد تلاوت اور سجد شکر وغیرہ۔ جو شخص مسجد نبوی میں داخل ہو تو سب سے پہلے وہ دو رکعت تحیت مسجد پڑھے، پھر قبر مبارک کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مقابل قبلے کو اپنے پیچھے کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دل ہیبت اور محبت سے بھرا ہو، پھر اس طرح سلام کرے: السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اگر اس پر بات کرے ماں زیادہ کر دے تو کوئی حرج نہیں، پھر ایک ہاتھ کے قریب دائیں طرف ہٹ کر کہے: السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر فاروق، اے اللہ انہیں اپنے نبی اور اسلام کی طرف سے اچھا بدلہ دے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر اور حضرت شریفہ کو اپنے بائیں کر کے دعا کرے: نکاح ایسا صاحب شہوت جسے اپنے اوپر زنا کا خوف نہ ہو اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہو، جس کے اندر شہوت نہ ہو اس کے لیے نکاح جائز ہے، اور جسے اپنے اوپر زنا کا خوف ہو اس کے لیے نکاح کرنا واجب، اور حج فرض پر اسے مقدم رکھا جائے گا۔ غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے، بوڑھی عورت اور امرد نوخیز لڑکے کی طرف شہوت سے دیکھنا بھی حرام ہے، ایسا جانور جس سے شہوت بھڑکتی ہے اس سے خلوت اور اس کی طرف دیکھنا بھی اسی حکم میں ہے۔ شروط نکاح، مرد و عورت کی شادی چند شرائط کے ساتھ صحیح ہے: نمبر ایک، دلہا اور دلہن کی تعین، چنانچہ اگر کسی کی ایک سے زائد لڑکیاں ہوں تو اس کا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ میں اپنی کسی ایک لڑکی سے تمہاری شادی کرتا ہوں۔ نمبر دو، بالغ و عاقل شوہر اور آزاد وہ عاقل عورت کی رضامندی۔ نمبر تین، عورت کے لیے ولی کا وجود، چنانچہ عورت کا وہ خود اپنا نکاح یا کسی غیر ولی کا اس کا نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا الا کہ اس کا ولی اس کے کف سے اس کا نکاح کرنے سے انکار کر دے۔ عورت کا ولی بننے کا سب سے زیادہ حقدار اس کا باپ، پھر دادا، اس طرح اوپر تک، پھر اس کا لڑکا، پھر پوتا، پھر اس طرح نیچے تک، پھر اس کا سگا بھائی، پھر علاقہ اللاتی بھائی جن کا باپ ایک اور ماں الگ ہے، پھر اخیابی بھائی جن کی ماں ایک اور باپ الگ ہیں، پھر بھتیجا وغیرہ۔ نمبر چار، گواہوں کی موجودگی، چنانچہ نکاح صحیح ہونے کے لیے دو عاقل بالغ اور قابل اعتماد مردوں کی گواہی ضروری۔ نمبر پانچ، دلہا اور دلہن موانع نکاح سے خالی ہوں، یعنی وہ اسباب نہ ہوں جن سے مرد و عورت کا باہم نکاح صحیح نہیں ہوتا، جیسے رضاعت یا نسب یا سسرالی رشتہ۔ محرمات نکاح، عبدی محرمات، ان کی تین قسمیں ہیں: نمبر ایک، وہ عورتیں جو نسبی طور پر حرام ہیں۔ عبدی محرمات ان کی تین قسمیں ہیں وہ عورتیں جو کسی محرمات نکاح عبدی محرمات ان کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک، وہ عورتیں جو نسبی طور پر حرام ہیں، جیسے ماں، دادی، اس طرح اوپر تک، بیٹی، پوتی نیچے تک، بہن مطلقاً، بھاجی، بھانجے کی لڑکی، بھانجی کی لڑکی، پوتی نواسی، بھتیجی مطلقاً، بھتیجوں کی لڑکیاں، بھتیجوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کی لڑکیاں، خواہ نیچے تک چلی جائیں، پھوپھی، خالہ، خواہ اوپر تک چلی جائیں۔ نمبر دو، عورتیں جو رضاعت سے حرام ہے، رضا سے بھی وہی تمام عورتیں حرام ہیں جو نسب سے ہیں، حتیٰ کہ رضا سے متعلقہ سسرالی رشتے بھی۔ نمبر تین، سسرالی رشتے سے حرام عورتیں بیوی کی ماں، اس کی دادیاں اور نسب میں اوپر کے تمام مردوں کی بیویاں، اسی طرح بیوی کی لڑکیاں، خواہ نیچے تک۔ وقتی محرمات ان کی دو قسمیں ہیں: ایک ساتھ ہونے کے سبب جیسے دو بہنوں کا ایک آدمی کے نکاح میں ایک ساتھ رکھنا وغیرہ، نمبر دو عارضی طور پر حرام ہو سکتا ہے کہ یہ عارضہ ختم ہو جائے جس سے کسی کے عقد میں موجود عورت، فائدہ لڑکے کے والدین کے لیے جائز نہیں کہ اسے کسی ایسی عورت سے شادی پر مجبور کرے جسے وہ نہیں چاہتا، اور نہ ہی اس بارے میں بچے پر والدین کی اطاعت واجب ہو، نہ ہی یہ ان کی نافرمانی شمار ہوگی۔ طلاق کے مسائل، حالت حید یا نفاس میں اور ایسے طہر میں طلاق دینا حرام ہے جس میں بیوی سے جمع کیا ہو، اور اگر کسی نے اس حال میں طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی بلا وجہ۔ طلاق دینا مکروہ ہے اور ضرورت کے پیش نظر جائز ہے، اور جس شخص کے لیے عورت کو نکاح میں رکھنا باعث غرر ہو اس کے لیے طلاق دینا سنت ہے۔ طلاق کے بارے میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تو ایک ساتھ ایک سے زائد طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ طلاق ایسے طہر میں دے جس میں جمع نہ کیا ہو۔ سنت یہ ہے کہ ایک طلاق دے کہ دے کر دوسری طلاق دیے بغیر بیوی کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ جس عورت کو طلاق رجی دی گئی ہو شوہر کے گھر سے اس کا نکلنا حرام ہے، نیز عدت پوری ہونے سے قبل شوہر کا اپنے گھر سے نکالنا بھی جائز نہیں ہے۔ طلاق کا لفظ زبان سے ادا کرنے سے طلاق واقع ہوگی، صرف نیت کر لینے سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ عدت کے مسائل، عدت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، حاملہ کی عورت، حاملہ کی عدت۔ عدت کے مسائل، عدت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، حاملہ کی عدت، اس کی عدت طلاق و عدت وفات و ذی حمل ہے۔ نمبر دو، عدت وفات، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ نمبر تین، جس عورت کو حید آتا ہے اس کی عدت 3 حید ہے، تیسرے حید سے جب پاک ہو جائے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ نمبر چار، جس عورت کو حید نہ آتا اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ طلاق رجعی کی عدت گزارنے والی عورت پر اپنے شوہر کے یہاں سکونت اختیار کرنا واجب ہے، اور شوہر کے لیے بھی اس کے جسم کے ہر حصے کو دیکھنا جائز ہے، اور عدت پوری ہونے تک خلوت بھی جائز ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں اتفاق پیدا کر دے۔ رجوع شوہر کے میں نے رجوع کیا کہنے سے یا ہم بستر ہونے سے ثابت ہوگا۔ رجوع کے بارے میں بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ قسم و حلف کے مسائل، قسم میں کفارے کے وجوب کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ قسم کھانے کا قصد ہو، اگر زبان سے لفظ قسم ادا ہوا لیکن قسم کھانے کا ارادہ نہیں تھا تو قسم منعقد نہ ہوگی، ایسی ہی قسم کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ جیسے بات کے دوران میں لا واللہ اور بلا واللہ وغیرہ کہنا، مستقبل کے لیے کسی ممکن الوقوع چیز سے متعلق قسم کھائے، چنانچہ ماضی میں پیش آمدہ کسی امر سے متعلق لا علمی کی بنیاد پر قسم کھا لے، یا اپنے کو سچا سمجھتے ہوئے کسی چیز کی قسم کھا لے، یا جان بوجھ کر چھوٹی قسم کھا لے، تو قسم میں منعقد نہ ہوگی، بلکہ ایسی جھوٹی قسم کو یمیز سے غموز کہا جاتا ہے جس کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مستقبل سے متعلق اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم کھاتا ہے لیکن بعد میں اس کے خلاف ظاہر ہو تو اس صورت میں بھی قسم منعقد نہ ہوگی۔ قسم کھانے والا اپنے اعتبار سے قسم کھا لے، کسی نے قسم پر اسے مجبور نہ کیا ہو، اپنی قسم پوری نہ کرے، اس طرح کی جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھائے اسے کر گزرے، یا جس کے کرنے کی قسم کھائے اسے نہ کرے۔ جو شخص قسم کھانے کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دے تو اس پر کفارہ واجب نہیں، اس کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، انشاءاللہ قسم کھانے کے ساتھ ہی کہے۔ نمبر دو، قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہے تو اس سے مقصد قسم کو معلق کرنا ہو، جیسے یوں کہے کہ قسم ہے کہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گا۔ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے لیکن بعد میں دیکھتا ہے کہ میرا قسم کھانا مصلحت کے خلاف ہے تو اس کے لیے سنت ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لے جو بہتر و مصلحت پر مبنی ہے۔ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی اشیاء خوردنی میں سے ہر مسکین کو آدھا سا تقریباً 1.5 کلو تام دینا، یا 10 مسکینوں کو لباس دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ پھر جسے یہ چیزیں میسر نہ آئیں وہ 3 دن بلا ناگا روزہ رکھے۔ اگر کوئی شخص کھانا کھلانے یا کپڑا پہنانے پر قدرت رکھنے کے باوجود روزہ رکھتا ہے تو بری ذمہ نہ ہوگا۔ قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے قبل اور بعد دونوں طرح دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک چیز پر ایک سے زائد بار قسم کھاتا ہے تو ایک ہی کفارہ کافی، اور اگر متعدد امور پر قسم کھاتا ہے تو کفارے بھی متعدد ہوں گے۔ فائدہ، نماز یا غیر نماز میں ذکر الہی کرنے کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب کہ ذکر کے الفاظ ادا ہوں، اس طرح کہ دوسروں کے لیے باعث تشویش بنے بغیر اپنے آپ کو۔ فائدہ، نماز یا غیر نماز میں ذکر الہی کرنے کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب کہ ذکر کے الفاظ ادا ہوں، اس طرح کہ دوسروں کے لیے باعث تشویش بنے بغیر اپنے آپ کو سنائے۔ نظر ماننے کی متعدد قسمیں، نمبر ایک نظر مطلق، جیسے یوں کہے اگر میں شفا یاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانتا ہوں، اتنا کہہ کر خاموش ہو جائے اور کسی متعین چیز کا ذکر نہ کرے، اس کا حکم یہ ہے کہ شفا یابی کی صورت میں اس پر قسم کا کفارہ ہے. نمبر دو، غصہ اور بحث و جدال کی نظر، وہ اس طرح کی کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی نیت سے اپنی من نظر کو کسی شرط پر معلق کر دے، جیسے یہ کہنا کہ اگر میں نے تجھ سے بات کی تو میرے اوپر سال بھر کے روزے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس بارے میں نظر ماننے والے کو اختیار ہے کہ جس چیز کا التزام اپنے اوپر لیا ہے اسے پورا کرے، اور اگر بات کرتا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرے، لیکن یاد رہے کہ 3 دن سے زیادہ کلام نہ کرنا معصیت کے زمرے میں آتا ہے، لہذا 3 دن کے بعد کلام کر لے اور قسم کا کفارہ دے. نمبر 3، جائز نظر، جیسے اس طرح کہنا اللہ کے لیے میں یہ حد کرتا ہوں یا نظر مانتا ہوں کہ اپنا کپڑا پہنوں گا. اس کا حکم یہ ہے کہ کپڑا پہننے اور کفارہ دینے میں سے اسے کسی ایک کا اختیار ہو. نمبر 4، مکروہ نظر، جیسے یہ کہنا میں اللہ کے لیے عہد کرتا ہوں یعنی نظر مانتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا. اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کے لیے قسم کا کفارہ ادا کرے اور نظر پوری نہ کرے، اور اگر اپنی نظر پوری کرتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں. نمبر 5، نظر معصیت یعنی گناہ کی نظر، جیسے کہے اللہ کے لیے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ چوری کروں گا. اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اس نظر کا پورا کرنا حرام ہے اور قسم کا کفارہ دیا جائے گا، اور اگر وہ کام کر لیا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، البتہ وہ شخص گناہگار ہوگا. نمبر 6، نظر طاعت، جیسے تقرب اللہ کی نیت سے یہ کہے میں اللہ کی رعایت کرتا ہوں کہ اتنی اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اور اگر اس نظر کو کسی شرط سے مشروط کیا جیسے مریض کی شفا یابی وغیرہ تو شرط پائے جانے پر اس کا پورا کرنا واجب ہوگا، اور اگر کسی شرط سے مشروط نہ کیا تو مطلقاً پورا کرنا واجب ہے. سوگ منانا، شوہر کے علاوہ کسی اور میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا عورت کے لیے حرام ہے، البتہ اپنے شوہر پر 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ منانا واجب ہے. سوگ کی مدت میں عورت پر واجب ہے کہ ہر قسم کی زینت اور خوشبو سے پرہیز کرے، جیسے زعفران لگانا، زیور پہننا، خواہ ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، زینت بھرے رنگین لال پیلے کپڑے استعمال کرنا، مہندی اور میک اپ وغیرہ کے ذریعے سے حسن سنوارنا، سرما اور خوشبودار تیل وغیرہ لگانا، البتہ ناخن کاٹنا غیر ضروری، بالوں کو زائل کرنا اور غسل کرنا جائز ہے. سوگ منانے والی عورت کے لیے کسی خاص رنگ کا کپڑا ضروری نہیں ہے، جیسے کالا رنگ عورت عدت کے ایام اسی گھر میں گزارے گی جس گھر میں شوہر کے انتقال کے وقت موجود تھی. بلا ضرورت کسی اور گھر میں منتقل ہونا حرام ہے. دن کے علاوہ بلا کسی حاجت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی. رضا دودھ پینے سے بھی حرمت اسی طرح ثابت ہوتی ہے جس طرح نسب سے، البتہ اس کے لیے چند شرطیں ہیں. نمبر 1، دودھ ولادت کی وجہ سے آ رہا ہو نہ کی کسی اور وجہ سے. نمبر 2، ولادت کے بعد 2 سال کے اندر بچہ دودھ پیے. نمبر 3، یقینی طور پر 5 بار یا اس سے زیادہ دودھ پیے. ایک بار سے مراد یہ ہے کہ بچہ چھاتی کو منہ میں لے کر چوسے اور خود ہی چھوڑ دے. آسودہ اور شکم سیر ہونا شرط نہیں ہے. رضا سے حق نفقہ و میراث ثابت نہیں ہوتا. وصیت، جس شخص پر کوئی حق جیسے قرض وغیرہ ہو اور اس پر کوئی دلیل نہ ہو تو اس پر موت کے بعد کے لیے وصیت کرنا واجب ہے، چنانچہ وہ صاحب حق کے لیے اس کی ادائیگی کی وصیت کرے. اور جو شخص بہت زیادہ مال چھوڑ رہا ہو اس کے لیے وصیت کرنا مسنون ہے، چنانچہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے مال کے 1/5 حصے کی وصیت اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو کر دے، بشرط کی وارث نہ ہو، اور اگر کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو تو کسی مسکین عالم اور نیک شخص کے لیے وصیت کرے. جس فقیر شخص کے وارث ہو تو اس کا وصیت کرنا مکروہ ہو، اور اگر ورثہ مالدار ہو تو جائز ہے. 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کسی اجنبی کے لیے جائز نہیں ہے، اور وارث کے حق میں کسی بھی چیز کی وصیت خواہ وہ قلیل مقدار میں ہی ہو جائز نہیں ہے. ہاں اگر وفات کے بعد باقی ورثہ اس پر متفق ہوں تو جائز. اگر وصیت کرنے والا اس طرح کہہ دے کہ میں اپنی وصیت سے رجوع کر رہا ہوں یا اسے باطل کر رہا ہوں یا بدل رہا ہوں یا اس قسم کے دیگر الفاظ کہے تو وصیت باطل ہو جائے گی. ابتدائی وصیت میں لکھنا مستحب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فلاں کی وصیت ہے اور وہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ بھی گواہی دے رہا کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، اس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ اہل قبور کو ضرور اٹھائے گا. میری اہل خان کو وصیت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے، اپنی باہمی تعلقات کی اصلاح رکھے، اور اگر وہ حقیقی مومن ہے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. میں انہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کی وصیت حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا، اس لیے تم لوگ مسلمان ہو کر ہی مرنا، پھر اس کے بعد حقوق وغیرہ سے متعلق جو وصیت کرنی ہے لکھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو مستحب یہ ہے کہ درود کے ساتھ سلام کا ذکر بھی کیا جائے، صرف ایک ہی پر اتفاق نہ کرے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور لوگوں پر درود و سلام ابتدا اور مستقلاً نہیں بھیجا جائے گا، چنانچہ یوں نہیں کہا جائے گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یا ابو بکر علیہ السلام ایسا کہنا مکروہ تنزیہ ہے، البتہ غیر نبی پر نبیوں کے ساتھ اور ان کی اتباع میں درود بھیجنا متفقہ طور پر جائز ہے، چنانچہ اس طرح کہا جا سکتا اللہم صلی علی محمد وعلى محمد واصحابی وازواجی وذریات، اللہ مجھ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کی بیویوں پر، آپ کی اولاد پر رحمتیں بھی، صحابہ کرام تابعین اعدام اور ان کے بعد کے علماء و صالحین اور تمام بزرگان دین کے لیے رضا اور رحمت الہی کی دعا کرنا مستحب ہے، چنانچہ اس طرح کہا جائے گا کہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد رضی اللہ عنہم یرحمون، ذبیحہ خشکی کا رہنے والا ہر وہ جانور جس کا کھانا جائز اور اس کا پکڑنا ممکن ہے تو اس کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ذبح کیا جائے، ذبح کے لیے چار شرطیں ہیں، نمبر ایک ذبح کرنے والا مسلمان عاقل ہو، نمبر دو ذبح کرنے کا ناخن و دانت کے علاوہ کسی اور دھات سے بنا ہو، کیونکہ ناخن اور دانت سے ذبح کرنا جائز نہیں، نمبر تین حلقوم نرخرا جسے بلعوم کہتے ہیں اور گردن کی دونوں موٹی رگوں کا ایک رگ ہی کا کٹنا، نمبر چار جب ذبح کے لیے ہاتھ کو حرکت دی جائے تو بسم اللہ کہنا، بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر کہنا بھی سنت ہے، لا علمی کی بنیاد پر نہیں، لیکن اگر بھول کر کسی نے بسم اللہ چھوڑ دی تو بسم اللہ ساقط ہو جائے گی اور ذبیحہ حلال ہوگا، شکار جو حلال جانور طبعی طور پر جنگلی ہو اور قابو میں نہ کیے جا سکتے ہیں انہیں نشانہ بنانے کو شکار کہتے ہیں، شکار کی رغبت رکھنے والے کے لیے شکار کرنا جائز اور کھیل تماشا کے طور پر مکروہ ہے، شکار کا پیچھا کرنے سے اگر لوگوں کی کھیتی اور جائے رہائش وغیرہ کو نقصان ہو تو ایسا شکار کرنا حرام ہے، شکار چار شرطوں کے ساتھ جائز و حلال ہے، نمبر ایک شکار کرنے والا شخص ایسا ہو جس کا ذبیحہ حلال ہے، نمبر دو ایسا آلہ استعمال کیا جائے جس کے ساتھ ذبح کیا گیا جانور حلال ہو یعنی آلہ دھار والا ہو جیسے نیزہ اور تیر وغیرہ، اگر کسی شکاری جانور سے شکار کیا جا رہا ہو جیسے کتا یا باز وغیرہ تو ضروری ہے کہ وہ سدھایا ہوا ہو، نمبر تین شکار کرنے کا ارادہ ہو وہ اس طرح کی کہ شکار کی نیت سے آلہ شکار چھوڑا جائے، اور اگر بلا ارادہ شکار ہو گیا ہو تو کھانا جائز نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ زندہ ہو اور اسے ذبح کر لیا جائے، نمبر چار آلے شکار کو استعمال کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا، اس موقع پر اگر بسم اللہ کہنا بھول گیا تو بسم اللہ ساکت نہ ہوگی، بسم اللہ کے بغیر اس کا کھانا حرام ہوگا، کھانا ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے میں آتی ہے اسے طعام کھانا کہتے ہیں، اس بارے میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے، چنانچہ کوئی بھی کھانا تین شرطوں کے ساتھ حلال ہے، نمبر ایک کھانے کی وہ چیز پاک ہو، نمبر دو اس میں کوئی درن نہ ہو، نمبر تین بذات خود وہ گندگی نہ ہو، ہر اس چیز کا کھانا حرام ہے جو ناپاک ہو جیسے خون اور مردار یا جو باعث ضرر ہو جیسے زہر اور جو گندا سمجھا جاتا ہو جیسے لید، پیشاب، کھٹمل اور مچھر وغیرہ، خشکی میں رہنے والے دردیل جانور حرام ہے، پالتو گدا ہر وہ جانور جو اپنی دانت سے پھاڑ کھاتا ہو جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، تیندوا، کتا، خنزیر، بندر، بلی، خواہ وحشی ہو، اسی طرح لومڑی اور گلہری وغیرہ، البتہ لکڑ بگھا اس سے مستثنا ہے، چڑیوں میں سے ہر وہ پرند حرام ہے جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو جیسے عقاب، شکرا، باشک، شکرا جیسا پرندہ، شاہین، چیل اور الو وغیرہ، اور ہر وہ پرندہ جو مردار کھاتا ہو جیسے گدھا، سارس وغیرہ، اس طرح ہر وہ جانور حرام ہے جسے عرب کے بعد شہری باشندے خبیز اور گندا سمجھتے ہو جیسے چمگادڑ، چوہا، بھڑ، مکھی، شہد کی مکھی، پروانے، ہدہد، شاہی، سانپ اور اسی طرح کیڑے مکوڑے بھی حرام ہیں جیسے چھوٹے کیڑے، چوہے، گھبریلے اور چھپکلی، اور ہر وہ جانور حرام ہے جس کے قدر کرنے کا شریعت نے حکم دیا جیسے بچھو یا اس کے قدر سے شریعت نے روکا جیسے چوٹی وغیرہ، اور ہر وہ جانور حرام ہے جو ایسے دو جانوروں کے ملاپ سے پیدا ہو جن میں ایک کا کھانا حلال ہے اور دوسرے کا حرام، جیسے بھیڑیے کے ملاپ سے بجو کا بچہ، البتہ وہ جانور جو دو حلال جانوروں کے ملاپ سے پیدا ہوا ہو وہ حرام نہیں، جیسے خچر جو نیل گائے اور گھوڑے سے تولد ہوا ہے، اور ہر وہ جانور جسے عرب نہیں جانتے اور نہ شریعت میں اس کا ذکر ہے تو ایسے جانور کو حجاز میں پائے جانے والے اس کے مشابہ جانور پر قیاس کیا جائے گا، اگر وہ کسی حرام جانور کے مشابہ تو حرام اور اگر کسی حلال جانور کے مشابہ تو حلال ہوگا، اور اگر حرام و حلال میں جانور کا معاملہ شبہے میں پڑ جائے تو جانب حرمت کو ترجیح دی جائے گی، مذکورہ تمام قسموں کے علاوہ جتنے جانور ہیں سب حلال ہیں جیسے پالتو چوپائے اور گھوڑا اور وحشی جانور بھی حلال ہیں جیسے زرافہ، خرگوش، وبر، بلی سے چھوٹا ایک جانور ہے جس کی دم اور کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یربو چوہے کے مانند ایک جانور جس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی ٹانگیں بڑی جبکہ دم لمبی ہوتی ہے، ساڈا، ہر، ہرن اور پرندے بھی جیسے شترمرغ، مرغی، مور، طوطا، کبوتر، چڑیا، بطخ اور مرغا بھی، اسی طرح پانی میں رہنے والے تمام پرندے اور پانی کے جانور بھی حلال ہیں، البتہ میڈھک، سانپ اور گھڑیال مگر مچھ سے مستثنا ہے۔ اسی طرح وہ کھیتی اور پھل جسے ناپاک پانی سے سینچا گیا ہو یا ناپاک مادہ بطور کھاد استعمال ہوا ہو تو اس کا کھانا بھی جائز ہے، الا ایک نجاست کا اثر اس میں مزے اور بو کی شکل میں ظاہر ہو جائے تو حرام ہوگا۔ کوئلہ، مٹی اور کیچڑ کا کھانا مکروہ ہے۔ اسی طرح پیاز اور لہسن وغیرہ کو بغیر پکائے کھانا مکروہ ہے، اور بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا تو اتنی مقدار میں کھانا واجب ہے جس سے اس کی جان بچ سکے۔ ستر، انسان کی شرمگاہ اور جسم کے جن حصوں کے ادھار سے شرم آتی ہو ستر کہلاتے ہیں۔ یہاں اس سے ہماری مراد جسم کا وہ حصہ ہے جسے چھپائے بغیر نماز اور طواف کعبہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ جو مرد 10 سال کا ہو جائے اس کا صدر ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے، اور 7 سال سے 10 سال تک کے بچے کا صدر صرف شرمگاہ یعنی قبل و دبر ہے۔ آزاد بالغہ عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عورت اس حال میں نماز پڑھتی ہو تو آپ کعبہ کرتی ہے کہ اس کی کلائی مثال کے طور پر کھلی ہے تو اس کی عبادت باطل و غیر صحیح ہے۔ مغلدہ شرمگاہ یعنی قبل و دبر کا چھپانا حتیٰ کی نماز کے باہر بھی ضروری ہے، اور بغیر حاجت اس کا ظاہر کرنا مکروہ، خواہ تنہائی اور اندھیرے ہی میں کیوں نہ ہو، البتہ بوقت ضرورت جیسے ختنے کے لیے، علاج معالجے کے لیے غیر کے سامنے اس کا ظاہر کرنا جائز ہے۔ مسجدوں سے تعلقہ احکام، حسب حاجت مسجد بنانا ضروری ہے۔ مسجد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے۔ مسجدوں میں گانا بجانا، تالی بجانا، موسیقی حرام، شعر پڑھنا، مرد و عورت کا اختلاط، ہم بستری اور خرید فروخت حرام ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مسجد میں خرید فروخت کرتے دیکھے تو کہے اللہ تیری تجارت میں فائدہ نہ دے۔ اسی طرح مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا بھی حرام ہے، اور اگر کسی کو ایسا کرتے سن لے تو یہ کہنا درست ہے اللہ اس چیز کو تمہیں واپس نہ دے۔ مسجدوں میں ایسے بچوں کو تعلیم دینا جائز جن سے کوئی ضرر نہیں۔ اسی طرح عقد نکاح کرنا، فیصلہ کرنا جائز، اشعار پڑھنا، اعتکاف کرنے والوں اور دوسروں کا سونا، مہمان اور مریض وغیرہ کا رات گزارنا، قیلولہ کرنا جائز۔ سنت یہ ہے کہ مسجدوں کو شور شرابے، لڑائی جھگڑے، گپ شپ اور ناپسندہ آوازیں بلند کرنے اور ان میں بلا وجہ راستہ بنانے سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح مسجدوں میں بے فائدہ دنیاوی گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ مسجد کی قالین، صفوں، چراغ اور بجلی وغیرہ کو شادی و تعزیت کی تقریبوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فائدہ، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ سزا پانے والا سزا کا احساس نہ کرے، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو عمل سزا کا باعث ہو اس سے انسان خوش ہو، جیسے کوئی مال حرام کے حصول اور گناہ پر قدرت حاصل ہونے پر خوش ہو۔ وقت سلف صالحین لا یعنی کاموں میں وقت صرف کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ واضح ہے کہ دنوں کی مثال کھیتی کی ہے، جب بھی آپ ایک دانہ بوئیں گے تو 1000 دانے پیدا ہوں گے، تو کیا کسی عقل رکھنے والے شخص کے لیے مناسب ہے کہ بیج ڈالنے میں توقف یا کوتاہی سے کام لے؟ بیوی کا نان نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے، اس سے براد حسب دستور وہ کھانا پینا اور لباس و رہائش، جس سے اس کی بیوی بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ تنبیہ، چوپائے کے مالک پر اسے کھانا پلانا واجب ہے۔ تنبیہ، چوپائے کے مالک پر اسے کھلانا پلانا واجب ہے، اگر اس بارے میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے اس پر مجبور کیا جائے گا، پھر اگر وہ انکار کرتا ہے، اس سے عاجز ہے تو اسے مجبور کیا جائے کہ اسے بیچ دے یا کرائے پر دے دے، یا اگر حلال جانور ہے تو اسے ذبح کر لے۔ چوپائے پر لعنت بھیجنا، اس پر مشقت بوجھ لادنا، یا اسے اس قدر دھونا کہ اس کے بچے کو دودھ نہ مل سکے، اس کو مارنا اور اس کے چہرے پر داغنا حرام۔ جس چیز پر انسان یا حیوان کی تصویر بنی ہو اس کا پہننا، لٹکانا، دیوار پر پردہ لگانا، اس کا بیچنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی گناہ اور گناہ ہے۔ زنا زنا میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی شادی شدہ عورت، محرم، پڑوسی یا اپنی قریبی رشتہ دار عورتوں سے زنا کرنا بہت بڑا اور گناہ گھناؤنا کا گناہ ہے، اور سب سے بڑی گندگی وہ برائی لواطت ہے۔ اس لیے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ فاعل اور مفعول بھی کرنے والا اور کروانے والا خواہ غیر شادی شدہ ہوں قتل کر دیے جائیں گے۔ امام شمس الدین ابن قیم لکھتے ہیں کہ اگر امام وقت لوتی کو آگ میں جلا دینا مناسب سمجھے تو اسے اس کا اختیار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے ہی مروی ہے، کافروں کے تہواروں کے موقع پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ان کے تہواروں میں شریک ہونا اور انہیں سلام میں پہل کرنا حرام ہے، اگر وہ سلام کرنے میں پہل کرے تو وہ علیکم کہہ کر ان کا جواب دینا واجب ہے۔ کافروں کے لیے اور کسی بدعتی کے لیے کھڑا ہونا حرام، ان سے مسافہ کرنا مکروہ، ان کی تعزیت و عادت بھی بغیر کسی شرعی مصلحت کے حرام ہے۔ اولاد کو دنیا کی زینت بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ انما اموالکم اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہی ہیں۔ چنانچہ باپ پر واجب ہے کہ اپنی رعیت کی مصلحت کے لیے کوسا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب لوگ ذمہ دار ہو اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس رعیت یعنی اولاد کے سن بلوغ کو پہنچ جانے کے بعد بھی ولی و سرپرست کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، چنانچہ اگر اس نے انہیں نصیحت کرنے، انہیں ہر اس کام سے روکنے میں جو ان کے لیے دنیا آخرت میں باعث ضرر ہے کوتاہی سے کام لیا، تو اس نے امانت کی ادائیگی میں خیانت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل حدیث میں وارث سخت وعید کا مستحق ٹھہرا، جو کہ اس طرح ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت ہوا غاش لرعیت الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہو پھر وہ اس حال میں مرتا کہ وہ اپنی رعیت کا خائن تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ زہد و پرہیزگاری، جو چیز نفس انسان کے قوام کا باعث ہو، اس کے معاملات کی اصلاح کنندہ ہو اور امور آخرت پر اس کی معاون، اسے ترک کرنا زہد و پرہیزگاری نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا تو جاہلوں کا زہد ہے۔ حقیقی زہد تو یہ ہے کہ بقائے نفس کے لیے جو چیزیں ضروری نہیں ہیں اور ضروریات زندگی سے زائد ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی راہ پر تھے۔